بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، چپکے چپکے بھی اور علانیہ بھی، وہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے جو ہرگز ماند نہیں پڑے گی، جو ہرگز خسارے میں نہیں جائے گی، جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی. اور چونکہ وہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے جو ضائع ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ ان کا مخلوق سے نہیں خالق سے ہے، اس لیے ضرور وہ تجارت نفع بخش ہوگی. تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ انہیں ان کی اجرتیں پوری پوری دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ غفور بھی ہیں اور شکور بھی، بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں اور بہت زیادہ قدردان بھی. جو لوگ اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری کرتے ہیں، دل ان کے مجلہ ہوتے ہیں، مصفہ ہوتے ہیں، ان کے قلوب رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ، اس لیے کہ تزکیہ ہو گیا ہے، وہ مزکہ ہیں. اور دل جب مزکہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو اذا صلحت صلح الجسد كله، تو ظاہری اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. تو جو لوگ اللہ تعالی شانہ کی طاعات کو بجا لاتے ہیں، فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا ظاہر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی. تو ایسے لوگ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں طاعات کا جو سودا پیش کرتے ہیں یہ گھاٹے میں نہیں جائے گا. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسے قبول کرے گا اور اس کی بہترین قیمت ادا کرے گا, بہترین ثمن دے گا جنت کی شکل میں. اور صرف جنت کی نعمتیں نہیں, اس پر مزید بھی دے گا. اس کے متعلقین جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی سفارش کا شرف دے گا کہ ان کی سفارش کرو اور ان سب کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ انہیں اپنا دیدار نصیب کرے گا اور ایک ایک حسنہ پر صرف ایک ایک بدلہ نہیں ملے گا بلکہ ایک حسنہ پر کبھی 10 تو کبھی 20 تو کبھی 50 تو کبھی 700 الى اضعاف کثیرۃ. اور ہر ہر عمل پر قرآن میں اور احادیث میں نصوص میں جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اس عمل پر صرف وہی چیزیں نہیں ملیں گی بلکہ اللہ اور بھی بہت کچھ دے گا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تو طاعات کا سودا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کا پورا پورا بدلہ دے کر مزید بھی دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن قرآن کا اسلوب یہاں پر یہ ہے کہ یرجون تجارتن, جو لوگ اللہ تعالی شانہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, ان تقاضوں میں سے محتم بشان جو اعمال ہیں, نماز اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کا بہت اہتمام کرتے ہیں. یرجون وہ امیدوار ہیں کہ ان کو اس کا بدلہ ملے گا. انہیں یقین ہے نہیں کہا قرآن نے, وہ امیدوار ہیں. ایسے لوگوں کو امید ہے کہ ہم نے ایسی تجارت کی ہے کہ جس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے. انہیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے ایسی تجارت کی ہے کہ جس کا بدلہ ضرور ملے گا. امید ہے ان کو. یرجونا کا لفظ ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھی عمل کے بارے میں یقین کے درجے میں یہ تصور رکھے کہ اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت ضرور ہوگی اور اس عمل کی وجہ سے مجھے ضرور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں. انسان کی ہر چیز محدود ہے, انسان کی فہم بھی محدود ہے, انسان کی سمجھ محدود. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جس عمل کو عمل صالح سمجھ رہا ہے, وہ جس عمل کو عمل خالص سمجھ رہا ہے, وہ جس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول سمجھ رہا ہے وہ عمل مقبول نہ ہو، وہ عمل خالص نہ ہو. وہ عمل صالح نہ ہو. اس لیے انسان جب اتباع شریعت کے ساتھ اور اپنے خیال کے مطابق خلوص کے ساتھ کسی عمل کو بجا لاتا ہے تو وہ صرف امید کر سکتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اتباع شریعت کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا ہے اور خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے اور مجھے جنت ملے گی، میری مغفرت ہوگی. یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. اس کو تین زاویے سے آپ سمجھیے. پہلا زاویہ یہ ہے کہ کبھی کبھی عمل بظاہر شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہوتا ہے، اتباع شریعت کے ساتھ ہوتا ہے اور خلوص کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مکر شیطانی اور مکر نفسانی اتنا پوشیدہ ہوتا ہے کہ اس مکر کی وجہ سے وہ عمل برباد ہو چکا ہے، اس کا عمل کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا. مکائد شیطانی اور مکائد نفسانی بہت ہی پوشیدہ ہوتے ہیں، بہت پوشیدہ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یدب دبیب النمل، کہ ریا بہت چپکے چپکے چونٹی کے چپکے چپکے گزر جانے کی طرح دل میں داخل ہو جاتا ہے. آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پڑوس سے بلی گزرتی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا، اس لیے کہ بلی آواز کرتے ہوئے گزرے گی. وہاں سے کتا گزرے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی چیز گزری ہے، انسان گزرے گا کوئی چیز گزری ہے، بچہ گزرے گا کوئی چیز گزری ہے، چھپکلی گزرے گی، لیزرڈ، پتا چل جائے گا کہ یہاں سے چھپکلی گزری ہے یا کوئی چیز گزری ہے. لیکن چونٹی جب گزرتی ہے، آپ پڑھنے میں مشغول ہیں، بات چیت میں مشغول ہیں، کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں آنکھ بند کر کے جاگ رہے ہیں، آپ کے قریب سے چونٹی گزر جائے گی، بلکہ آپ پر چڑھ کر آپ کے کپڑوں پر سے گزرتی ہوئی چلی جائے گی، آپ کو پتا نہیں چلے گا. تو یہ ریا کیا ہے؟ ریا، ریا قید شیطانی ہے، ریا یہ قید نفسانی ہے. تو نفس اور شیطان کے بعض مقائد اتنے خفیہ ہوتے ہیں، اتنے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اس عمل میں شیطان اور نفس کا مکر شامل ہو چکا ہے اور میرے عمل کو بگاڑ چکا ہے. جب یہ احتمال ہے کہ ہمارے عمل کو شیطان کا مکر یا نفس کا مکر بگاڑ چکا ہے یا نہیں، جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں، جب یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بگاڑ چکا ہو، تو ہم کیسے کسی عمل پر یقین کر سکیں کہ یہ عمل میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرو. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اگر یہ عمل نفسے یہ قید نفسانی یا قید شیطانی کی وجہ سے برباد ہو گیا ہے تو اے اللہ مجھے معاف کر دے اور معاف کر کے اس عمل کو قبول کر لے. اور شریعت مطہرہ کی اس تعلیم پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو متقی بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالی شانہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جن کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ عمل کرتے ہیں. اسی کہ انہیں ہر وقت یہ استحضار رہتا ہے، وہ ناز نخرے نہیں کرتے، وہ مقام ناز میں نہیں ہوتے، ہمیشہ مقام نیاز میں ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں ہوتا کہ او ہو ہو ہم نے توپ پھوڑا, تیر مارا, آج تو ہم نے پورا قرآن ختم کر ڈالا. وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کا بہت کم وقت وہ سوتے ہیں, 60%, 70%, 80% رات کے اوقات وہ اللہ کے سامنے قیام میں گزارتے ہیں, لیکن قیام میں پوری پوری راتیں یا رات کا اکثر حصہ گزارنے کے بعد سحری کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, لیکن سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, رحمان تعالیٰ کے جو خاص خاص بندے ہیں وہ راتیں گزارتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں, لیکن سجدوں اور قیام میں رات گزارنے کے بعد وہ اپنے کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے, وہ ڈرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے پروردگار ہم سے آپ جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے, دور کر دیجیے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں تو نفس اور شیطان کا مکر, نفس اور شیطان کا دھوکہ اتنا پوشیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے عمل کو خراب کر گیا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. جیسے یہ چاول گیہوں وغیرہ کے دانے ہوتے ہیں, ان کو کبھی گھن لگ جاتا ہے, گھن کیڑوں کو کہتے ہیں. وہ کیڑے اندر سے ان گیہوں کے دانوں کو کھوکھلے کر چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جب دیکھتے ہیں بوری میں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت گیہوں ہے, لیکن وہی گیہوں کی بوری جس میں 10 کلو گیہوں تھا, اگر اسے آپ وزن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو صرف 2 کلو ہے. اندر سے کھا جاتے ہیں وہ کیڑے. یہ تو قیامت کے دن جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں تولے جائیں گے, جانچے جائیں گے, تب ہی پتا چلے گا کہ جس عمل کو میں بہت اونچا عمل سمجھتا تھا وہ تو بالکل بیکار نکلا. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی رہی, تو کہا کہ بڑی بڑی باتیں تو ساری ایک طرف رہ گئی, بڑی بڑی باتیں ساری ایک طرف رہ گئی, رات کی اندھیریوں میں چپکے سے چند چھوٹی چھوٹی رکاتیں جو پڑھی تھی وہ کام آئی اور ان کی برکت سے مغفرت ہو گئی. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے انتقال کے بعد دیکھا, کیا ہوا؟ کہا کہ بس مت پوچھو, مت پوچھو. پھر بھی کہا, پوچھا کہ بھائی یزید میرے لیے کیا لے کر آئے, میری بارگاہ میں کیا پیش کرو گے؟ تو میں نے سوچنا شروع کیا. اب وہ چونکہ آخرت میں چلے گئے ہیں تو ہر عمل اب نظر آتا ہے کہ اچھا ہے برا ہے, کس میں کیا خرابی ہے. تو جب اب چیز پیش کرنی ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں, نماز کو دیکھا, روزوں کو دیکھا, تلاوت کو دیکھا. تو حضرت فرماتے کہ ہر چیز میں مجھے کھوٹ نظر آئی, ہر چیز میں کھوٹ نظر آئی. اس سے کہ بارگاہ عالی میں ایک چیز پیش کرنی ہے تو اس میں تو اگر سنت کی کمی ہوگی تو بھی شرم آئے گی, مستحبات کی کمی ہوگی تو بھی شرم آئے گی. کہا کہ سارے اعمال کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد جب مجھے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا کہ میں حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں پیش کروں, تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ توحید پیش کرنی چاہیے. توحید, اس لیے کہ توحید تو ایک باطن کی چیز ہے, توحید تو ایک اندر کی چیز ہے, اس میں ریا کا کوئی شائبہ نہیں. اور توحید ایک ہی چیز ہے, اس میں سنن مستحبات وغیرہ کا بھی کوئی چکر نہیں. اور یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اونچے درجے کے ولی ہیں کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالی شانہ سے قحط ہونے پر ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہہ کر کے دعا کی کہ اے اللہ میں آپ سے ایک عمل کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، میں نے آپ کے ایک برگزیدہ بندے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، اس عمل کی برکت سے بارش برسا دے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے بارش برسا دی. اتنے اونچے درجے کے ولی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کو میں نے جانچا لیکن کسی عمل میں مجھے کوئی خوبی نظر نہیں آئی، یعنی اس قابل نظر نہیں آیا کہ پیش کر سکے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرنے کا وقت آئے کیسے بندہ پیش کر سکتا ہے؟ وہاں تو بس عاجزی کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ میرے پاس میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، شکر ادا کیا، شکر ادا کیا، شکر ادا کیا، شکر ادا کیا، بالآخر یہ کہا کہ اے اللہ آپ کا شکر ادا کرنے کی طاقت داؤد کے پاس نہیں ہے. جب یہ کہا تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ الان شکرتنی یا داؤد، یہ داؤد اب تو شکر ادا ہو گیا، تو نے اپنے آپ کو شکر سے عاجز محسوس کر لیا، بس اب یہ شکر ادا ہو گیا. تو بندہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے ان کی توفیق سے ہوا ہے، جو کچھ اس میں اچھائی ہے وہ ان کی توفیق سے ہے اور جو برائی ہے وہ میری وجہ سے. یہ اللہ میں نے جو عمل پیش کیا ہے، جو عمل کیا ہے وہ پیش کرنے کے قابل نہیں، تب کبھی امید ہے کہ وہ عمل مقبول ہوگا. تو سوچا کہ توحید پیش کروں، عقیدہ، تو کہا کہ میں نے کہا کہ یہ اللہ میں توحید لے کر آیا ہوں. بہت خوشی سے کہا کہ میں توحید لے کر آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ توحید قبول ہو جائے اور میری بخشش ہو جائے. تو کہا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ بو یزید تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم توحید پیش کر رہے ہو، توحید پیش کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ توحید اس کو کہتے ہیں جسے تم پیش کر رہے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں. کہا کہ میں سہم گیا، اللہ ڈانٹے، پسینے میں شرابور، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میری توحید میں کیا نقص ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ توحید کو بھی رد فرما رہے ہیں. تو کہا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھ سے کہا کہ بو یزید اذکر لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات کو یاد کرو، تم دودھ والی رات کو یاد کرو، تمہیں تمہاری توحید کی حیثیت معلوم ہو جائے گی. تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ یہ دودھ والی رات کا کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ ایک رات میں سویا، پیٹ میں بہت درد ہوا، ناقابل برداشت، بالآخر طبیب کی طرف رجوع کرنا پڑا. تو طبیب کے سامنے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے میری زبان سے یہ بات نکل گئی کہ کل رات عادت سے زیادہ میں نے دودھ پی لیا ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس دودھ کی کثرت کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو کہا پیٹ میں درد کو منسوب تم نے دودھ کی طرف کیا اور کہنا یہ چاہتے ہو کہ توحید لے کر آئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے فضل سے مجھے معاف کر دیا اور مجھے جنت میں داخلہ نصیب کر دیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جس عمل کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ عمل بھی ہے یا نہیں، وہ عمل صالح ہے یا نہیں، وہ عمل خالص ہے یا نہیں. اسی لیے سب کچھ کرنے کے بعد بڑے ڈرتے تھے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد استغفار نہیں کرتے اور اللہ کے برگزیدہ بندے نیک اعمال کر کے استغفار کرتے تھے. اللہ ہمیں توفیق دے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، لیکن مجال ہے کہ زبان سے استغفار کا کلمہ نکلے. توبہ تو بہت دور کی بات, توبہ تو بہت دور کی بات کہ اس عزم کے ساتھ توبہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کرنا ہے, لیکن مجال ہے کہ زبان سے استغفار نکلے. گناہ کر کے ہم استغفار نہیں کرتے, اور اللہ کے برگزیدہ بندے نیک اعمال کر کے استغفار, قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. تو ایک زاویہ یہ ہے. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ عمل صحیح ہے, عمل صحیح ہوا, عمل خالص ہوا, عمل مقبول ہوا, لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا عمل ہو گیا جس نے اس عمل کو غارت کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے. عمل تو بالکل خالص, عمل بالکل صحیح, عمل صالح, لیکن اس عمل کے ساتھ دوسرا ایک عمل شریک ہو گیا جس نے اس پہلے عمل کو برباد کر دیا. ایاک والحسد فإن الحسد تأكل فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تم حسد سے بچو, اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. عمل صحیح ہوا لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا دوسرا عمل مل گیا جس نے اس عمل کو بھی برباد کر دیا. اب ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو صحیح عمل کیا ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا غلط عمل کیا ہے جس نے اس عمل کو برباد کر دیا اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو, تو یقین کے ساتھ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے گی, اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی. اور تیسرا زاویہ, عمل صحیح, عمل مقبول, عمل صالح, عمل خالص, اور اس کے ساتھ کوئی نفس شیطانی بھی نہیں ہے, کوئی مکر شیطانی بھی نہیں ہے, مکر نفسانی بھی نہیں ہے, اور ایسا کوئی عمل بھی نہیں ہے جس نے اس کو برباد کر دیا. عمل بالکل خالص ہے. تو ایسی صورت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عظمت اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احسانات اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عبادت کا حق ادا ہو سکے, ایسا عمل ایک عاجز انسان سے صادر کیسے ہوگا کہ اس کی بنیاد پر کوئی یہ کہہ سکے کہ میری یقیناً مغفرت ہو جائے گی. امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے ایک طویل حدیث ذکر کی ہے, اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں عرض کروں. 500 سال تک ایک عابد عبادت کرتا ہے اور 500 سال تک پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, اور مرتا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے دعا کرتا ہے اور سجدے کی حالت میں مرتا ہے, اور قیامت تک وہ سجدے کی حالت میں رہے گا. حضرت جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتے زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں, آسمانوں سے زمین پہ اترتے ہیں, مشرق سے مغرب جاتے ہیں, مغرب سے مشرق جاتے ہیں, جنوب سے شمال, شمال سے جنوب, تو اللہ کے اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کئی سالوں سے سجدے میں پڑا ہوا ہے, آج بھی وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. لیکن حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ علم الہی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کے لیے اسے اپنے سامنے اللہ تعالی شانہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا. تو وہ کہے گا کہ ادخلوا الجنت بعملی لا بفضلک یا رب العالمین. اتنی عبادتیں میں نے کی 500 سال تک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل سے داخل ہو جا, عمل کا کوئی ذکر ہی نہیں. میں تو اپنے عمل سے جنت میں داخل ہوں گا, عمل اپنے عمل سے. اللہ تعالی شانہ فرمائیں گے کہ بہت اچھی بات ہے, فرشتوں سے کہیں گے کہ حساب کرو, اب حساب کرو, میں نے اسے پیدا کیا اور پھر میں نے اسے موت دی
پیدا کرنے اور موت دینے تک میں جتنی نعمتیں میں نے اسے دی ہے ان نعمتوں کا کچھ نہ کچھ تو حق ہوگا, کچھ نہ کچھ تو حق ہوگا. جسے باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا 10 سال سے تو میرے گھر میں رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, تو کبھی میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا, آج صرف 1000 پاؤنڈ مانگ رہا ہوں وہ تو دینے کے لیے, تو کچھ تو حق ہوگا یہ 10 سال کا, پوری زندگی اللہ نے عطا فرمائی تو کچھ تو حق ہوگا. تو اللہ تعالی شانہ ہماری عبادتوں کا ان حقوق کے ساتھ قیامت کے دن حساب نہیں کریں گے. اگر حساب کرنے جاویں تو کیا ہوگا وہ دیکھیے. کہا کہ حساب کرو تو فرشتے آنکھ کی نعمت سے حساب شروع کریں گے. آنکھ کی نعمت کہ پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کر موت تک تجھے آنکھ کی نعمت دی, اس آنکھ کا اتنا تجھے فائدہ پہنچا اور اتنا فائدہ جو آنکھ کے ذریعے تو نے اٹھایا اس کے بدلے میں تیری اتنی نیکیاں جائے گی. تو کہا 500 سال کی عبادت صرف آنکھ کی نعمت میں چلی گئی اور مزید باقی تھی, مزید قرضہ آنکھ کی نعمت کا گیا, اور عبادت چاہیے تھی. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. اگر ہم پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک سانس ہمارا اللہ کی اطاعت میں گزرے, سجدے میں گزرے, پھر بھی اللہ کی جو نعمتیں ہم پر نچھاور ہوئی ہیں ان میں سے ایک نعمت کا بھی ہم بدلہ نہیں ادا کر سکتے. ابھی تو آنکھ کی نعمت کا بدلہ باقی, اس کے لیے اور نیکیاں چاہیے. بھائی میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی, کان, زبان, دماغ. اللہ تعالی شانہ فرمائے کہ یہ عمل تو اب ختم ہو گئے, عمل تو نیکی کے آنکھ کے بدلے میں چلے گئے عمل تو, اور ابھی تو تم قرض میں ہے. کہا کہ اس کے پاس جنت میں جانے کے لیے اب کوئی عمل نہیں رہا, اسے جہنم میں لے جاؤ. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب, میں جنت میں جاؤں گا تیرے فضل سے, جنت میں جاؤں گا تیرے فضل سے. تو حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میرے سامنے لا کر کھڑا کرو. جب اسے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے پیدا کس نے کیا, ایمان کس نے دیا, یہ طاقت کس نے دی عبادت کرنے کی, اور سمندر کے ایک جزیرے پر کس نے تجھے پہنچایا, اور نمکین سمندر کے بیچ میں میٹھے میٹھے پانی کا چشمہ کس نے بہایا, اور روزانہ انار کے درخت پر صبح و شام انار کس نے لگائے, اور تیرے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اے اللہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں اور قیامت تک سجدے کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں. یہ دعا کس نے سکھائی, دعا کس نے کروائی, یہ دعا قبول کس نے کی. پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, تو بہت اچھا بندہ تھا, تو نے بہت عبادتیں کی, لیکن جنت میں تو جائے گا میرے فضل سے, تیرے عمل سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہرگز کوئی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکے گا, اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا. کہ آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولا آنا, ولا آنا میں بھی نہیں, الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ, سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالی شانہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ عمل اگر خالص بھی ہے تو حق تعالی شانہ کی عظمت, حق تعالی شانہ کا حق کے عبادت, حق تعالی شانہ کے احسانات کے مقابلے میں ہماری عبادت, ہمارے اس عمل کی حیثیت ہی کیا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالی شانہ عدل پر آ جائے, عدل پر آ جائے تو وہ نیکیاں تو یوں ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ تعالی شانہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بندے کو کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے, غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے بہت کیا ہے اور میں جنتی ہوں. یرجون تجارت لن تبور, یرجون امیدوار ہیں, یقین سے نہیں کہہ سکتے, امید ہے, امید رکھنی چاہیے. ہاں امید ضرور رکھے, خوشی بھی محسوس کرے. کس بات کی خوشی؟ کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے آج 2 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, اللہ نے مجھ سے اس کے راستے میں کچھ خرچ کروایا, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ خوش ہے. اللہ کرے گا ایسا ہی ہو، یعنی پھر ڈر بھی اللہ کرے گا ایسا ہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو یہ سمجھتا رہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اور قیامت کے دن پتا چلے کہ اللہ خوش نہیں ہے. امید اور خوف دونوں، امید بھی اور خوف بھی، امید بھی اور خوف بھی، قبول نہ ہونے کا ڈر اور قبول ہونے کی امید. یرجون، امید رکھے، امید، امید رکھے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اچھے کام پر خوشی. جن لوگوں کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو خوشی نہیں ہوتی، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار ابا نے کہا تھا تو جانا پڑا، چلو کسی طرح گھنٹہ پورا ہو گیا، کسی طرح نماز ہو گئی. خوشی نہیں ہوتی ان کو، ایسا ہوتا ہے کہ یار اب جمعہ کی نماز چلو ختم ہو گئی، اب سات دن کے لیے فکر نہیں ہے، کسی طرح سر پر سے اتر گیا، سر پر سے اتر گیا. ایک صاحب ہمارے ساتھ حج میں تھے تو مینا میں حلق کرانے کے وقت بہت خوشی محسوس کر رہے تھے اور میری موجودگی میں دوسروں سے کہہ رہے تھے کہ بس بھائی سر کے اوپر ایک حج تھا پورا ہو گیا، اب تو کبھی یہاں نہیں آؤں گا، اب تو کبھی نہیں. وہ خوشی نہیں تھی ان کو، ایک سر پر سے بوجھ اتر گیا. اب وہ سر پر سے بوجھ بھی اللہ کے لیے اترا یا لوگوں کی شرم کی وجہ سے اترا، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ بھئی حج کر لو آپ پر فرض ہے، حج کر لو آپ پر فرض ہے، کہا کہ اب تو یہاں نہیں آؤں گا. خوشی محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی سعادت نصیب کی، اللہ رمضان میں لا رہا ہے، اللہ روزے رکھوا رہا ہے، اللہ 20-20 رکعت تراوی پڑھوا رہا ہے. خوشی بھی ہو، اسے اللہ کا احسان بھی سمجھے، لیکن اسے گارنٹی نہ سمجھے. گارنٹی ڈرتا رہے آدمی، ڈرتا رہے. اسی لیے آخر میں، آیت کے آخر میں کہا ان اللہ غفور شکور، کہ دونوں پہلو ہو کہ شاید میری پکڑ ہو جائے، شاید قبول ہو جائے، تو کہا کہ فکر مت کرو، میں غفور بھی ہوں، معاف بھی کر سکتا ہوں، اور میں قدردان بھی ہوں، تم نے اچھا کیا ہوگا تو قبول کروں گا، اور کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو میں معاف کر دوں گا. لیکن یہ تب جب کہ تم ڈرتے رہو گے، خوف بھی ہو اور امید بھی، دونوں چیزیں ہوں گی. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ ان آیات کو ہمارے لیے بہت ہی باعث برکات بنائے، اور اللہ تعالی شانہ قرآن سے ہمیں وابستگی نصیب کرے، قرآن سے تعلق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ.